السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان:
توہین مذہب کا ملزم 11 سال بعد ناکافی شواہد کی بنیاد پر سپریم کورٹ سے بری۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
پاکستانی قانون سازوں کا عرب ممالک کے درمیان تناؤ پر تشویش کا اظہار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
برطانوی عام انتخابات ملک کی سمت کا تعین کرنے میں کردار ادا کریں گے، پاکستانی تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
داعش کا انفراسٹرکچر قائم کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، ISPR کا دعویٰ۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکر۔
جنوبی ایشیا:
کشمیر میں حد بندی لائن پر تازہ جھڑپیں، 8 ہلاک۔ سری نگر میں ہوں یوسف جمیل۔
اور دوسری اہم خبروں میں: میانمار کی فوج کا جمعرات کے روز کہنا ہے کہ تلاش کرنے والی مہم کو 10 افراد کی لاشیں اور جہاز کے ملبے کے ٹکڑے ملے ہیں، جو خیال ہے کہ اس لاپتہ فوجی جہاز کے ہیں جو بدھ کے روز لاپتہ ہو گیا تھا اور جس میں 122 افراد سوار تھے۔ ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت نے جمعرات کے روز بتایا کہ ملکی پارلیمنٹ اور سابق رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کے مزار پر حملے میں ملوث افراد میں سے 5 ایرانی تھے، جنہوں نے داعش میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اور شمالی کوریا نے جمعرات کو میزائلوں کے مزید تجربات کیے ہیں، جس کے بعد خدشہ ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں پہلے سے جاری کشیدگی کو مزید ہوا ملے گی۔ برطانیہ میں جمعرات کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے اب سے کچھ دیر بعد سماعت کے لیے پیش ہو رہے ہیں۔ قطر اور دیگر عرب ملکوں کے درمیان جاری سفارتی تنازع کے حل کی کوششوں کے سلسلے میں کویت کے امیر نے دوحہ میں قطر کے حکمران سے ملاقات کی ہے، اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمسایوں کے ساتھ جاری قطر کے سفارتی بحران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے ناکافی شواہد کی بنا پر ملتان کے مشتاق مسیح کے خلاف 11 سال پہلے درج کیا جانے والا توہین مذہب کا مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ اس فیصلے کو انسانی حقوق کے کارکن کس طرح دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیں گے اسلام آباد سے محمد اشتیاق اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے ناکافی شواہد اور عدم شہادت کی بنا پر توہین مذہب کے ایک ملزم کو بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملزم مشتاق عرف مستہ پر الزام تھا کہ اس نے مبینہ طور پر قرآن کے اوراق کی بے حرمتی کی۔ مشتاق کی وکیل عائشہ تسنیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ مقدمہ اکتوبر 2006 میں قائم کیا گیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ مشتاق نے مبینہ طور پر قرآن کے اوراق کو آگ لگائی۔ وکیل عائشہ تسنیم کا کہنا تھا کہ ملزم نشے کا عادی تھا اور اس کے خلاف شواہد بھی نہیں تھے۔ عائشہ تسنیم نے کہا کہ عدالت نے بڑی باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھا اور سنا۔
تو سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ مشتاق کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور کوئی بھی جس سے ہو کہ اس کے ثابت ہوتا ہو کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، تو پھر عدم شہادت کی بنا پر جو ہے ہم اس کو ایکویٹ کرتے ہیں۔
مشتاق کو ایک ذیلی عدالت کی طرف سے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جسے بعد میں ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا، لیکن اب 11 سال بعد انہیں عدم شواہد کی بنا پر بری کر دیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران پولیس کی طرف سے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی تھیں۔ واضح رہے کہ مشتاق کا تعلق انتہائی غریب خاندان سے بتایا جاتا ہے اور وہ ملتان ہی کی جیل میں قید ہے۔ سپریم کورٹ میں ان کے مقدمے کی پیروی کے لیے عدالت ہی کے حکم پر عائشہ تسنیم کو ملزم کا وکیل نامزد کیا گیا۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن فرزانہ باری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ان مقدمات کی باریک بینی سے چھان بین کر رہی ہے۔ فرزانہ باری نے کہا کہ مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کو بھی ایسے ہی الزام کی بنیاد پر سر عام قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ اس نوعیت کے حساس معاملات سے نمٹنے کے لیے ذیلی عدالتوں کے ججوں کے لیے تربیتی پروگرام اور ہدایات جاری کی جائیں۔
میرا خیال ہے یہ بھی ہائر جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ جو سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے ان کی پراپر ٹریننگ ہو، ان کو پراپر انسٹرکشنز ہو، اسی طرح پولیس کو بھی کے ساتھ بھی میں سمجھتی ہوں کہ پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کا کیس ہو، کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ جب کیس رجسٹر ہو جاتا ہے تو امیڈیٹلی لوگ جو ہے وہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ بلاسفمی ہوئی ہوگی۔
پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے جس کی قانون کے مطابق سزا موت ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے الزامات کا سامنا کرنے والوں کو لوگ عدالتوں تک پہنچنے سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے ایوان زیریں کے قانون سازوں نے مشرق وسطی کے اسلامی ممالک میں جاری سفارتی تنازع پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں تحمل و برداشت سے کام لیتے ہوئے اپنے اختلافات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان کی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں جمعرات کو ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی جس میں سعودی عرب اور قطر پر زور دیا گیا کہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے اختلافات کو دور کریں۔ رواں ہفتے کے اوائل میں سعودی عرب، مصر، بحرین، متحدہ عرب امارات، یمن اور مالدیپ نے قطر پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس احمد لغاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
قرارداد میں یہ بات نہیں ہے لیکن ہمیں بڑا کنسرن ہے، ویسے ہی تمام پاکستان کی شہریوں کو اور ہم سب پارلیمنٹیرینز کو، کہ یہ جو قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ معاملات ہیں یہ مشرق وسطی کے اندر اور اس جو اسلامک کنٹریز ہیں اس کے اندر ایک یہ بہت میجر قسم کی گروپ بندی کا آغاز نہ ہو جائے۔
اویس لغاری نے کہا کہ ایسی صورتحال پاکستان اور دیگر اسلامی ملکوں کے لیے کسی طور بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ان کے بقول پاکستان کو سعودی عرب اور قطر کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنا سفارتی کردار ادا کرنا چاہیے
اور پاکستان کو دونوں سعودی عربیہ اور جی قطر کے ساتھ فوری طور کے اوپر اس ایشو کو ٹیک اپ کر کے بات چیت کرنی چاہیے۔ ضرور خدشات ہوں گے سعودی عربیہ کو، ضرور اس کے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن اور جواب ہوں گے جو قطر دے سکے گا، لیکن یہ سمت غلط ہے، پاکستان کو کردار الگ کرنا چاہیے۔
سلامتی کے امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قطر اور سعودی عرب کے اختلافات سے خطے میں شدت پسندی کو فروغ ملے گا۔
دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ممالک میں اس قدر اختلافات ہیں اور جس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف جا رہے ہیں اس سے صرف داعش اور اس قسم کی قوتوں کا ہی فائدہ ہوگا اور ان تمام ممالک کو سخت نقصان ہوگا۔ میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے اور اس میں اگر پاکستان کوئی مثبت کردار ادا کر سکتا ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔
دوسری طرف پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان مسلمان ملکوں کے درمیان اتحاد کے لیے سنجیدگی سے کوشش کرتا رہا ہے اور انہیں اس صورتحال پر سخت تشویش ہے۔ دریں اثنا حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی شیری مزاری نے جمعرات کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران مطالبہ کیا کہ پاکستان سعودی عرب کی قیادت میں قائم اسلامی فوجی اتحاد سے الگ ہو کر مشرق وسطی میں ایک غیر جانبدارانہ کردار ادا کرے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی اس وقت سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے سماعت کے لیے پیش ہیں۔ توقع ہے کہ ہفتوں سے جاری بے یقینی کو ختم کرتے ہوئے جیمز کومی میڈیا میں آنے والی ان بے شمار خبروں سے متعلق تصدیق کریں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کے رابطوں کے بارے میں ہیں اور جس کے بعد انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے میڈیا میں آنے والی ان خبروں کو لغو قرار دیا ہے۔ میانمار کی فوج کا جمعرات کے روز کہنا ہے کہ تلاش کرنے والی مہم کو 10 افراد کی لاشیں اور جہاز کے ملبے کے ٹکڑے ملے ہیں جو خیال ہے کہ اس لاپتہ فوجی جہاز کے ہیں جو بدھ کے روز لاپتہ ہو گیا تھا اور جس میں 122 افراد سوار تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان لاشوں میں 6 بڑوں اور 4 بچوں کی لاشیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مسافروں کے سامان کے ٹکڑے، لائف جیکٹس اور جہاز کے پہیے سمندر سے ملے ہیں جو جنوبی شہر لانگ لان سے 35 کلومیٹر دور ہے۔ 9 بحری جہاز اور طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کا ایک گروپ جمعرات کے روز اس چینی خود ساختہ طیارے کی تلاش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ میانمار نے یہ جہاز پچھلے سال مارچ میں خریدا تھا۔ جہاز میں زیادہ تر فوجیوں کے خاندان والے اور فوجی اہلکار سوار تھے، اور یہ مائک شہر سے، جسے مرگوئی بھی کہا جاتا ہے، جنوب مشرقی میانمار میں انڈمان کے ساحل پر پرواز کر رہا تھا۔ میانمار کے بڑے شہر یانگون تک کا زیادہ سفر انڈمان سمندر کے اوپر ہی طے ہوتا ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس کی وزارت نے جمعرات کو روز بتایا کہ ملکی پارلیمنٹ اور سابق رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کے مزار پر حملے میں ملوث افراد میں سے 5 ایرانی تھے جنہوں نے داعش میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ان افراد نے داعش کی طرف سے موصل، عراق اور شام میں رقہ کی لڑائی میں حصہ لیا تھا، جس کے بعد وہ پچھلے سال اگست میں ایران واپس آ گئے تھے۔ ایرانی عہدیداروں نے بدھ کے روز کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کی خبر دی ہے اور کہا ہے کہ کم از کم 17 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ اور سابقہ ایرانی رہنما آیت اللہ روح اللہ خمینی کے مزار پر تقریباً بیک وقت دہشت گرد حملے، مشرق وسطی میں جہاں پہلے ہی بہت کشیدگی ہے، منافرتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں۔
بدھ کے روز ان حملوں میں، جن میں ایک جانب تو حملہ آوروں کی مشین گنوں سے فائرنگ شامل تھی اور دوسری جانب 2 خودکش حملہ آور تھے، کم از کم 12 افراد ہلاک اور دوسرے 42 زخمی ہو گئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری تقریباً فوراً اسلامک اسٹیٹ نے قبول کر لی۔ ایران کے سیکورٹی عہدیداروں نے بدھ کو دیر گئے یہ کہتے ہوئے آئی ایس کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی کہ حملہ آور، جن میں سے کئی خواتین کے بھیس میں تھے، وہ ایرانی تھے جنہوں نے دہشت گرد گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 6 حملہ آوروں کو ایرانی افواج نے مار دیا، دوسرے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور عہدیداروں نے کہا کہ ایسے ہی ایک تیسرا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا تھا،
این ترقه بازیای شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه، و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارن، و البته هم دور که دوستان اینجا
پڑاخوں کا یہ تماشا جو آج کیا گیا وہ عوام کی عزم پر بالکل اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ بات سب کو جان لینی چاہیے کہ وہ ایرانی قوم اور اس ملک کے عہدیداروں کے عزم کو متاثر کرنے کے لیے بہت چھوٹی چیز ہے۔ تاہم یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اگر اسلامی جمہوریہ نے ان بغاوتوں کے مرکز کے خلاف مزاحمت نہ کی ہوتی تو ہم ان کی طرف سے پیدا کردہ بہت سی تکلیفیں اس وقت اپنے ملک میں بھگت رہے ہوتے۔ انشاءاللہ ان سے چھٹکارا پا لیا جائے گا۔ یہ تھے آیت اللہ خامنائی۔ اسلامک اسٹیٹ اور ایران کے درمیان ایسے میں یہ پرانا جھگڑا ہے، جبکہ اسلامک اسٹیٹ کے لڑنے والوں کو شام اور عراق میں ایران کی نیابت میں لڑنے والوں اور خود ایران کی قیادت والی فوجوں کا سامنا ہے۔ پورے مشرق وسطی میں اس وقت کشیدگیاں عروج پر ہیں، اور یمن سمیت جہاں دونوں حریفوں کے درمیان نیابت میں جنگ جاری ہے، دوسرے مقامات پر اثر رسوخ حاصل کرنے کے لیے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مقابلہ ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ایران کے اندر ہونے والے دہشت گرد حملوں پر ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے پروگرام جہاں رنگ میں ایرانی میڈیا کے نمائندے آغا مسعود اور سعودی عرب میں ایک نجی ٹی وی کے نمائندے شاہد نعیم سے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
ہمارے ساتھ آغا مسعود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایران کو کور کرتے ہیں پاکستان سے۔ آپ بتائیں کہ ایران کے اندر یہ جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے، اس پر کیا رد عمل آپ نے دیکھا؟
جن لوگوں نے حملہ کیا وہ عورتوں کے لباس پہنے ہوئے تھے، میرا خیال ہے 4 یا 5 کے قریب تھے، پارلیمنٹ میں داخل ہوئے اور انہوں نے فوراً فائرنگ کی، 12 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد سائملٹینیسلی امام خمینی کے مقبرے پہ بھی حملہ ہوا اور وہاں پہ بھی دہشت گردی کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ جب سے ٹرمپ صاحب نے دورہ کیا ہے سعودی عرب کا، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ہر قسم کی مطلب یہ کہ دہشت گردی کا الزام ایران پہ لگایا اور کہا کہ ہم اسے آئسولیٹ کریں گے، اور یہی جو گفتگو تھی وہ کنگ سلیمان نے بھی کی اور باقاعدہ انہوں نے امام خمینی صاحب کا بھی نام دیا. تو اسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان قوتوں کو جیسے داعش ہے, جیسے کہ آئی ایس نے باقاعدہ کراس کیا ہے کہ جو حملہ کیا ہے وہ ہم نے کرایا ہے.
شاہد نعیم کی طرف چلتے ہیں جو جدہ میں ہیں, کیا جو نوجوان سعودی ہے وہ اب اپنے آپ کو زیادہ طاقتور محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہاں آنے کے بعد ظاہر ہے امریکہ نے کھل کے سعودی عرب کی حمایت کی ہے.
سعودی عرب دیکھیے ایک ذمہ دار ملک ہے اور یہاں پہ کسی قسم کے خلفشار کو وہ کسی طرح بھی برداشت نہیں کرے گا, اور اس کے لیے اس نے یہاں پر مختلف مراکز قائم کیے ہیں جس میں نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ سیدھے راہ پہ چلیں اور بجائے اس کے کہ کوئی تشدد کا راہ اختیار کریں ملک کو مضبوط و مستحکم کریں اور امن و امان کو زیادہ سے زیادہ ایکسپٹ کریں. وہ اس طرح سے یہاں پر ڈائیلاگ کا بھی سسٹم ہے, یہاں پر جن لوگوں کو ان خدشات کے پیش نظر اگر گرفتار بھی کیا جاتا ہے تو ان کو تربیت دی جاتی ہے باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت, اور ان کو پھر اس کو رہائی دی جاتی ہے تاکہ وہ سیدھے راہ پہ جائیں اور ملک کے مفاد میں کام کر سکیں, ملک کے استحکام کے لیے استقرار کے لیے کام کر سکیں. سعودی عرب میں قوانین کی بالادستی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے.
ہمارے ساتھ تھے جدہ سے سیاسی تجزیہ کار شاہد نعیم اور پاکستان میں سینئر صحافی جو ایران کو کور کرتے ہیں آغا مسعود.
فیس بک لائف سے ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے, لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. برطانیہ میں آج جمعرات کے روز پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے. ان انتخابات میں ایک بار پھر کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے. وزیر اعظم تھریسا مے نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان اپریل میں کیا تھا. لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجویل کی تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
برطانیہ میں انتخابی مہم اپنے اختتام کو پہنچی اور اب ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. برطانیہ کی دونوں بڑی جماعتوں یعنی کنزرویٹو اور لیبر پارٹی کے لیڈر اور انتخاب میں حصہ لینے والے افراد نے اپنی اپنی جماعتوں کا نقطۂ نظر پیش کیا. کنزرویٹو پارٹی کے رہنما وزیر اعظم ٹریزا مے کہتی ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف مؤثر جنگ ان کی پارٹی کا اہم ترین ایجنڈا ہے.
If our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can.
اگر انسانی حقوق کے بارے میں ہمارے قوانین مزاحم ہوتے ہیں تو ہم ان قوانین کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. حزب مخالف لیبر پارٹی کے لیڈر جرمی کوربن کہتے ہیں,
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy.
جمہوریت کو گھٹانے سے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹا نہیں جا سکتا. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دوسرے اقدامات کرنے ہوں گے, یعنی پولیس اور سیکورٹی فورسز کو مزید وسائل اور فنڈز فراہم کیے جائیں. مکمل نتائج کا اعلان جمعے کو متوقع ہے, اور پولنگ کے دوران اس سے قبل تجزیہ کاروں نے جو اندازے لگائے ہیں اس کے مطابق حکمران کنزرویٹو پارٹی کو سخت مقابلے کا سامنا ہے. لندن اسکول آف اکنامکس کے سیاسیات کے پروفیسر ایان بیک کہتے ہیں,
2015
میں ڈیوڈ کیمرون نے جس طرح کیا اس کے مقابلے میں اگر انہوں نے بہتر کارکردگی نہ ثابت کی تو ایک اعتبار سے یہ ان کی شکست ہوگی. جرمی کاربن توقع سے بڑھ کر بہتر طور پر اپنی پارٹی کا ایجنڈا پیش کر رہے ہیں. بہرحال اس انتخاب کے نتائج جو بھی نکلیں برطانیہ کی نئی حکمران جماعت کے سامنے بہت بڑے چیلنج ہوں گے. دہشت گردی اور یورپی یونین سے برطانوی انخلا کے مراحل جیسے اہم معاملات اور مسائل کا شافی حل دونوں جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوگا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
برطانیہ کے ووٹر یورپی یونین سے اپنے ملک کی علیحدگی کے بعد حکومت کا نیا سربراہ اور پارلیمنٹ کے ممبران چننے کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. ان انتخابات میں 30 سے زیادہ پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں برطانیہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں نے ووٹروں کے ذہنوں کو کس طرح متاثر کیا ہے اس کا تعین انتخابی نتائج کریں گے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے.
پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد برطانیہ میں آباد ہے, اور انتخابات میں اس بار مختلف جماعتوں نے 30 سے زائد ایسے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے جن کا آبائی وطن پاکستان ہے. بین الاقوامی امور پر نظر رکھنے والے پاکستانی تجزیہ کاروں کی رائے یہ ہے کہ لیبر اور کنزرویٹو کے درمیان سخت مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح یورپی یونین سے علیحدگی کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں بھی بہت سے تجزیے اور اندازے غلط ثابت ہوئے تھے، عام انتخابات میں بھی ان کے بقول کچھ وسوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی کہتی ہیں کہ حالیہ ہفتوں میں برطانیہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں سے اقتصادی امور کی بجائے سلامتی کے خدشات و معاملات پر زیادہ توجہ مرکوز دکھائی دیتی ہے، اور اس کا فائدہ کنزرویٹو پارٹی کو ہو سکتا ہے۔
میرا خیال ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے کنزرویٹو الیکشن، اور کنزرویٹوز کو جو یہ لیٹسٹ سیکیورٹی سے ایکچولی بوسٹ ملا ہے، کیونکہ جو باتیں وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو صحیح لگیں گی، اور میرا خیال ہے زینوفوبیا بھی بڑھے گا، امیگریشنز کے لوگ خراب جائیں گے، فارنرز کے آنے کے خلاف جائیں گے، تو ابھی بھی جو کمرشل انٹرسٹ ہیں دے آر مور امپورٹنٹ دین دی ایکچوئل سیکیورٹی انٹرسٹ۔
تاہم پشاور یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے سربراہ اور معروف تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی لیبر پارٹی کے لیے حالات سازگار دیکھ رہے ہیں۔
لیبر پارٹی جو برٹن کی ہے وہ لبرل ہیں، کمیونٹیز کا خیال رکھتی ہیں، کمیونٹیز کے مفادات کے مطابق چلتی ہیں، ان کے بارے میں ان کا کوئی ہارش رویہ نہیں ہوتا، ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، ہمدردانہ رویہ ہوتا ہے۔ تو میجورٹی لوگ جو ہیں، چاہے پاکستانی کمیونٹی ہو یا انڈیا کی کمیونٹی ہو یا بنگلہ دیش یا دوسرے جو ہیں، لیبر پارٹی کو کمیونٹیز کا ایک بہت بڑا ایج ہے۔
لیکن ڈاکٹر ہما بکائے کے نزدیک لیبر پارٹی کے لیے صورتحال مشکل ہو سکتی ہے۔
جو لیبر کا کینڈیڈیٹ ہے وہ بہت صحیح باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں ریزونیٹ کرتی ہیں، لیکن ہی لیکس کیریزما، ان کی کوئی بہت کیریزمیٹک پرسنالٹی نہیں ہے، تو شاید وہ بھی فیکٹر ہے۔ لیکن لیبر انچ اپ کر رہی ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو 326 کا میجک نمبر ہے وہ لیبر ایکوائر کر پائے گی۔
حکومت بنانے کے لیے 650 نشستوں والے برطانوی دارالعوام میں کسی بھی جماعت کو کم سے کم 326 نشستوں پر کامیابی یا حمایت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ لندن میں مقیم پاکستانی نژاد فوزیہ چودھری سماجی خدمت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں لیبر پارٹی تاریخی طور پر اقلیتوں کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی کی سوچ مختلف دکھائی دیتی ہے۔
اگر جو وہ بول رہے ہیں اس وقت جس طرح سے ان کا مینیفیسٹو آیا ہے، تو نا اونلی صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ باقی ساری کمیونٹیز بھی وہی چاہتی ہیں۔ اگر تھریسا مے آتی ہے تو ٹوریز نے تو پہلے سے اس قسم کے کامنٹس پاس کرنا شروع کر دیے۔
تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی کہتی ہیں کہ دیگر قومیتوں سے متعلق خوف کو بڑھاوا دینے کا رجحان مناسب نہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے آبائی وطن کو ترک کر کے برطانیہ میں آباد ہو گئے تو پھر ان کی تربیت، رویہ اور سوچ وہیں کے حالات و واقعات پر مبنی ہوتی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمالی کوریا نے جمعرات کو میزائلوں کے مزید تجربات کیے ہیں، جس کے بعد خدشہ ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں پہلے سے جاری کشیدگی کو مزید ہوا ملے گی۔ جنوبی کوریا کے فوج کے مطابق بظاہر لگتا ہے کہ یہ تجربات زمین سے سمندر میں کم فاصلے تک مار کرنے والی کروز میزائلوں کے تھے۔ جنوبی کورین فوج کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل شمالی کوریا کے مشرقی ساحلی قصبے وونسان سے فائر کیے گئے، جو 2 کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کھلے سمندر میں جا گرے۔ اطلاعات کے مطابق جس مقام پر میزائل گرے وہ جزیرہ نما کوریا اور جاپان کے درمیان کا وہی علاقہ ہے جہاں رفعہ ہفتے جنوبی کورین اور امریکی بحریہ نے مشترکہ مشقیں کی تھیں۔ ان مشقوں میں امریکہ کے 2 طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس کارل ونسن اور یو ایس ایس رونلڈ ریگن بھی شریک تھے۔ جنوبی کوریا کی فوج کی ترجمان رو جے چھان نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے تازہ میزائل تجربات کا بظاہر مقصد اپنے میزائل پروگرام کی وسعت اور تنوع کا اظہار کرنا تھا۔ ترجمان رو جے چھان کا کہنا تھا،
یروغاجی چونگیوئی میزائل لنگجگل گواشیاغو می ہنگمو چندانی یناب حیسان خلینگو گلین آیا دے ہمجنگ۔
جنوبی کوریا کے چیف آف اسٹاف کے ترجمان روجے چھان کہہ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شمالی کوریا مختلف قسم کے میزائلوں کی صلاحیت اور کسی قسم کے جہاز کو نشانہ بنا کر اس پر حملہ کرنے کی قابلیت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور یہ امریکی نیوی جنگی گروپ کی سمندر میں مشترکہ مشقوں کے خلاف اپنا احتجاج رقم کرنے کے لیے ہے، اور وہ جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان کے بقول امریکہ اور جنوبی کوریا کے مشترکہ بحری مشقوں کے بعد یہ میزائل تجربات کر کے شمالی کوریا یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ کس تیزی سے بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آج جمعرات کی صبح کو امریکی انٹیلیجنس ادارے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی سینٹ کی ایک انٹیلیجنس کمیٹی کے روبرو شہادت پیش کر رہے ہیں۔ امریکی سیاست میں یہ شہادت خاصی اہمیت اور شہرت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ توقع ہے کہ اس میں ٹرمپ انتخابی مہم کے حوالے سے روسی تعلق کے بارے میں تحقیقات کا تذکرہ سر فہرست ہوگا۔ آج کی واشنگٹن ونڈو میں امریکی سیاست میں اس اہم شہادت کی اہمیت پر بات ہوگی۔ یہ رپورٹ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومین نے مرتب کی ہے۔ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے روبرو ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کی اس متوقع شہادت کا تذکرہ اور انتظار کئی ہفتوں سے کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کی کمیٹی نے کومی کے پہلے سے تیار شدہ ابتدائی بیان کو ایک دن پہلے جاری کر دیا تھا۔ اس بیان میں کومی نے بعض انکشافات کیے ہیں جس میں صدر ٹرمپ کے حوالے سے کئی اہم باتیں شامل ہیں، جن کی مزید وضاحت کومی سینٹ کی کمیٹی کے ارکان کے جواب میں کر رہے ہیں۔ سینٹ کی کمیٹی اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں روس نے کس حد تک دخل اندازی کی ہے۔ اس سلسلے میں بدھ کے روز نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور نیشنل انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور کمیٹی کے ارکان کے سوالات کے جواب دیے۔ کمیٹی کے ارکان نے اس بارے میں متعدد سوال کیے کہ آیا روسی مداخلت کے بارے میں ہونے والی تحقیقات میں صدر ٹرمپ نے کس حد تک دلچسپی لی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر مارک وارنر نے سوال کیا کہ کیا آپ ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔
Can you set the record straight about what happened or didn't happen?
جواب میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر مائیکل روجرز نے کہا،
I am not going to discuss the specifics of any interaction or conversations I may or may not.
میں امریکی صدر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی تفصیلات اور جزئیات کو یہاں زیر بحث لانا نہیں چاہتا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میرے مطابق مجھے کسی غیر قانونی، غیر اخلاقی اور نامناسب کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا اور نہ مجھ پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا گیا۔ مگر اس کے باوجود کمیٹی کے ارکان بار بار اسی نقطے کی وضاحت پر اصرار کرتے رہے۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں، ان کی طرح اور بھی کئی سینیٹروں نے اس کے بارے میں سوالات کیے۔ چنانچہ جمعرات کو جاری سماعت میں ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی اپنی شہادت میں اس نقطے کے حوالے سے صراحت کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے معروف مورخ ڈیوڈ گرین برگ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی سیاست میں اس شہادت کے دور رس اثرات پڑیں گے۔ میرے خیال میں وہ ایسے شخص ہیں جنہیں عمومی طور پر قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایسے شخص ہیں جو صدر ٹرمپ کے مقابل کھڑے ہو گئے، چنانچہ اس لحاظ سے ان کا بیان اور ان کے جوابات قابل توجہ ہیں۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے بارہا تردید کی ہے کہ سن 2016 میں ہونے والے امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کا کوئی خاص اثر پڑا تھا۔ کومی کی یہ شہادت اس سلسلے میں جاری تحقیقات پر یقیناً کوئی تفصیلی اور حتمی روشنی نہیں ڈالے گی۔ واشنگٹن ونڈو میں اسی موضوع پر آپ نے آج وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل بومین کی ایک خصوصی رپورٹ سنی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کی بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فوج نے ایک بار پھر ملک میں دہشت گرد گروپ داعش کی موجودگی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فورسز نے بلوچستان کے پہاڑی علاقے مستونگ میں آپریشن کر کے ملک میں قدم جمانے کی داعش کی ان کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے جو وہ کلدم گروپ لشکر جھنگوی العالمی کی مدد سے کر رہا تھا۔ کوئٹہ سے یہ ہے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
پاکستانی فوج نے بلوچستان میں عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کا بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے میڈیا کو گزشتہ ہفتے بلوچستان کے علاقے مستونگ میں کی جانے والی سیکیورٹی فورسز کے ایک بڑے آپریشن کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں، جن کے مطابق 3 روز تک جاری رہنے والی کارروائی میں 2 خودکش بمباروں سمیت 1 درجن دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کی جانب سے جمعرات کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ضلع مستونگ کے علاقے اسپلنجی کے پہاڑیوں، کوہ سیاہ اور کوہ ماران میں کلدم لشکر جنگوی العالمی کے دہشت گرد ایک غار میں روپوش تھے اور وہاں سے داعش سے رابطوں اور بلوچستان میں شدت پسند تنظیم کا نیٹورک قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر 1 سے 3 جون تک کارروائی کی گئی اور تقریباً 10 کلومیٹر پر محیط علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کیا گیا۔ کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 خودکش بمباروں سمیت 12 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی اداروں کے 2 افسران سمیت 5 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ مستونگ میں سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری پر ہونے والے حملے کے لیے خودکش بمبار بھی شدت پسندوں کے اسی کیمپ سے بھیجا گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران شدت پسندوں کے زیر استعمال غاروں سے دیسی ساختہ بم بنانے کا سامان اور اسلحہ و گولہ بارود کا ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا ہے، جس میں 50 کلو گرام بارودی مواد، 3 خودکش جیکٹس، 18 گرنیڈ اور 6 راکٹ لانچر و مواصلاتی رابطے کے آلات شامل ہیں۔ تجزیہ نگار امان اللہ شادیزی نے VOA سے گفتگو کے دوران مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کو سراہا اور کہا کہ بعض ممالک پاک چین اقتصادی راہداری کو ناکام بنانے کے لیے داعش کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
داعش کے لوگ جو ہے مختلف حصوں میں موجود ہوں گے، ان کا رابطہ افغانستان کے اندر جو ہے یقیناً موجود ہوگا، وہاں سے ساری کاروائیاں ہوں گی، وہاں سے ہدایت ہوں گی۔ اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ داعش ختم ہو گئی ہے، بلکہ داعش آہستہ آہستہ جو ہے روز بروز جو ہے قوت پکڑتی جا رہی ہے۔ تو یہ حصہ جو ہے اس لیے ان کے لیے زیادہ پہاڑی علاقہ ہے، ان کے لیے سفر کرنا آسان ہوتا ہے اور آسانی سے اپنے وہ حد پہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کارروائی نہ پہلی ہو سکتی ہے اور نہ آخری ہو سکتی۔
پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ 9 ماہ کے دوران ہونے والے 4 خودکش حملوں میں 230 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان تمام حملوں کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کی جاتی رہی ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارتی فوج کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے قریب ان کے فوجی دستوں نے 2 الگ الگ جھڑپوں میں متعدد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ اس دوران ایک فوجی بھی مارا گیا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اس رپورٹ میں۔
بھارتی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے افواج نے متنازع کشمیر کو نئی دہلی اور اسلام آباد کے زیر کنٹرول حصوں میں تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر ہوئی 3 الگ الگ جھڑپوں میں 7 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، جبکہ ایک فوجی بھی مارا گیا۔ سری نگر میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جھڑپیں حد بندی لائن کے مسل، اوڑی اور ناوگام سیکٹروں میں اس وقت شروع ہو گئیں جب ترجمان کے بقول چوکس بھارتی فوج نے پاکستانی کشمیر سے در اندازی کر کے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں داخل ہونے والے عسکریت پسندوں کو للکارا۔ ترجمان نے کہا کہ ایک واقعے میں جو ضلع کپوارہ کے مسل علاقے میں پیش آیا، بھاری اسلحے سے لیس عسکریت پسندوں نے ایک گھنے جنگل کی راہ لی، لیکن فوج نے ان کا تعاقب کیا اور پھر طرفین کے درمیان ہوئی جھڑپ میں جو تقریباً 20 گھنٹے جاری رہی، 4 عسکریت پسندوں کا کام تمام کر دیا گیا۔ کپوارہ ہی کے نوگام سیکٹر میں پیش آئی جھڑپ آخری اطلاع آنے تک جاری تھی، اور جیسا کہ فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا اس میں اب تک نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، بھارتی فوج 2 اور آدھے محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ بھارت کثیر محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، ایسے مؤثر طریقہ کار دستیاب ہیں جنہیں بروئے کار لاتے ہوئے ایک منفی صورتحال کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں، وزیر اعظم نریندر مودی بھی کہہ چکے ہیں کہ گزشتہ 40 برس کے دوران بھارت چین سرحد پر ایک بھی گولی نہیں چلائی گئی۔ جنرل راوت نے انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ بھارتی فوج میں ایک نئی کور تشکیل دی جا رہی ہے جو 17 اسٹرائک کور کہلائے گی، اور اس میں شامل ہونے والوں کو خاص طور پر ماؤنٹین وارفیئر یا پہاڑوں میں لڑی جانے والی جنگ کی تربیت دی جائے گی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور اب عالمی خبریں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹن برگ کا کہنا ہے کہ اتحاد کے ارکان روس کے بارے میں اپنے موقف پر آج متحد ہیں، اتنے گزشتہ کئی برسوں میں نہیں رہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیلیڈا فرانسیجی کے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو اپنا دفاع مضبوط کرنے کی کاروائیاں تیز کرنے کے ساتھ ساتھ روس سے مذاکرات بھی جاری رکھے گی۔ مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
نیٹو کے ارکان 2014 میں یوکرین کے علاقے کرائمیا کو اپنی حدود میں روس کی جانب سے شامل کیے جانے کے بعد روس اور امریکہ کی قیادت والے اتحاد کے درمیان اختلافات کو ختم کرانے کی کوشش میں ایک جڑواں حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کہتے ہیں،
It's what we call a dual track approach, meaning we need to be strong, we need to deliver credible deterrence and defense, and that's the reason why we are implementing
یہ دوہرا انداز فکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب تو ہمیں مضبوط ہونا ہے اور ہمیں قابل بھروسہ مزاحمت اور دفاع کا انداز پیش کرنا ہے، اور یہی سبب ہے کہ ہم اپنے اجتماعی دفاع کے لیے اس کے جواب میں جو روس نے یوکرین میں کیا خود کو مضبوط بنانے کے واسطے سب سے بڑی کمک فراہم کر رہے ہیں۔ یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹولٹنبرگ۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیٹو کے بعض اتحادیوں کی اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ کرنے اور آرٹیکل 5 کی توثیق نہ کرنے پر، جس میں اتحاد کے ارکان کے مشترکہ دفاع کے لیے کہا گیا ہے، پیدا ہونے والی تشویش کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے کہا،
President Trump has expressed in different meetings in the press conference with me after I met him in the White House in April that he is committed to NATO.
صدر ٹرمپ نے مختلف میٹنگوں میں اور میرے ساتھ اپریل میں وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ وعدہ صرف الفاظ میں نہیں ہے بلکہ عملاً بھی اس کا مظاہرہ ہے۔ ان کے الفاظ،
And in the budget proposal that the administration put forward just a week ago, there is a proposed 40% increase for funding for US military presence in Europe, with more troops, more exercises, more investment in infrastructure, pre-positioned equipment, supplies like ammunition,
حکومت نے جو بجٹ تجاویز کو ایک ہفتے قبل پیش کی ہیں ان میں یورپ میں امریکی فوجی موجودگی کے لیے فنڈنگ میں 40% اضافے کے لیے کہا گیا ہے۔ مزید فوجیں، مزید مشقیں، انفراسٹرکچر میں مزید سرمایہ کاری اور آلات کی زیادہ فراہمی کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتحادیوں سے مزید اقدامات کرنے کے ٹرمپ کے مطالبے کے بارے میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اتحاد نے اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کے لیے بین الاقوامی اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ترک سیکیورٹی فورسز نے بین الاقوامی سمندر میں ایک مال بردار بحری جہاز پر چھاپہ مار کر 1 ٹن سے زیادہ ہیروئن پکڑ لی ہے، جسے پوشیدہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ پولیس نے کہا ہے کہ جمہوریہ کانگو کے پرچم بردار بحری جہاز سے پکڑی جانے والی ہیروئن کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ حکام نے یہ چھاپہ منشیات کی روک تھام سے متعلق ادارے کو موصول ہونے والی ایک خفیہ اطلاع پر مارا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ترکی کے ساحل کی جانب بڑھنے والے کمانڈر ٹائڈ نامی بحری جہاز پر بڑی مقدار میں منشیات موجود ہیں۔ پولیس کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس چھاپے میں ترکی کی بحریہ، ساحلی محافظوں کے دستے، مشرقی صوبے مرسین کے اسپیشل فورسز نے حصہ لیا۔ پکڑی جانے والی ہیروئن تقریباً 1 کلو وزنی 40 تھیلوں میں بند تھی۔ قطر اور دیگر عرب ملکوں کے درمیان جاری سفارتی تنازع کے حل کی کوششوں کے سلسلے میں کویت کے امیر نے دوحہ میں قطر کے حکمران سے ملاقات کی ہے۔ امریکویت شیخ صبا علی احمد الصبا بدھ کی رات دوحہ پہنچے تھے، جس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے قطری ہم منصب شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات کی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات میں تعلقات کو معمول پر لانے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر آمد سے قبل امیر کویت نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا، جبکہ اس دوران ان سے مصالحتی کوششوں میں سرگرم عمان کے وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی بدھ کی شب امیر کویت سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور تنازع کے حل کے لیے جاری ان کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمسایوں کے ساتھ جاری قطر کے سفارتی بحران کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش کی۔ ٹیلی فون پر ہونے والی اس بات چیت پر فراہم کردہ متن کے مطابق صدر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی کو شکست دینے اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے ایک متحد خلیج تعاون کونسل اور ایک مضبوط متحدہ امریکہ خلیج کوآپریشن کونسل کی پارٹنرشپ ضروری ہے۔ جنوبی سوڈان کے جنگ سے متاثرہ یائی ریور کے علاقے میں جنگ بندی ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں معاہدہ یوگینڈا میں حکومت اور سوڈان پیپلز پارٹی کے درمیان طے پایا۔ کمپالا سے حلیمہ عثمانی کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
ای ریور کے علاقے کے لیے امن کا معاہدہ کمپالا میں مشترکہ فوجی کمیٹی کے 4 روزہ اجلاس کے بعد طے پایا، جس میں مستقل جنگ بندی، قومی مکالمے اور جنوبی سوڈان میں ای نامی شہر سے آنے جانے والی تمام سڑکوں کو کھولنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سمجھوتے کی اہم بات یہ تھی کہ اپوزیشن کی سوڈان پیپلز لیبریشن آرمی ایس پی ایل اے نے مستقل جنگ بندی کے اعلان پر رضامندی کا اظہار کیا۔ بریگیڈیئر جنرل ہیلری ایڈسن یکانی نے ایس پی ایل اے کی نمائندگی کی۔
We have seen that there are a lot of challenges, especially from the behavior of some military persons who were misusing their positions.
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے چیلنج درپیش ہیں، خاص کر بعض فوجیوں کے طرز عمل کی وجہ سے جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا ہمارا حکومت سے ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ ایک متوازن قومی فوج لائی جائے جو لوگوں سے احترام کا سلوک کرے، جس کی ایک قومی فوج سے توقع کی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے میجر جنرل مارشل اسٹیفن بابانین کا کہنا ہے کہ جس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں وہ 18 ہفتوں میں پوری طرح نافذ العمل ہو جائے گا، جس کے تحت سابق باغیوں کا قومی فوج میں انضمام شامل ہے۔ تاہم جب وائس آف امریکہ نے بڑی حزب اختلاف ایس پی ایل ایم آئی او کے نائب ترجمان کرنل لیم پال گیبریل سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بریگیڈیئر جنرل یکانی کی قیادت میں گروپ کو تسلیم نہیں کرتے۔ گیبریل نے کہا کہ جن لوگوں نے بقول ان کے اس جعلی امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں وہ ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپوزیشن لیڈر ریک مچار سے ناتا توڑ لیا ہے، لیکن یکانی کا کہنا ہے کہ وہ ای ریور کے علاقے میں 16,000 سے زیادہ مسلح فوج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ جنوبی سوڈان کے صدر کی اس درخواست کا نتیجہ ہے جو انہوں نے یوگانڈا کے یوویری موسیوینی سے کی تھی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میانمار میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگ پرانے اور حالیہ تصادم کے نتیجے میں بدستور اندرون ملک بے گھر ہیں۔ اسٹیو سٹینفرڈ نے کیرن کے اندرون ملک بے گھر ہو جانے والے افراد سے ان مشکلات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جو کیمپوں کے بند ہو جانے کی وجہ سے پیش آ سکتی ہیں۔ رپورٹ کی تفصیلات رضی احمد رضوی سے۔
ان میں ایسا ہی ایک کیمپ E2 ہاٹا کا IDP کیمپ ہے، جہاں 3,000 سے زیادہ نسلی کارن بنیادی ضروریات کی اشیاء سے گزارا کرتے ہیں جو ان کو مقامی یا بین الاقوامی امداد کی صورت میں ملتی ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے جو ماضی میں رونما ہونے والے تصادم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں انہیں ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے، اس لیے کہ مالی اعانت میں کٹوتی سے از سرینو آبادکاری سے متعلق مناسب منصوبوں کے بغیر کیمپوں کے بند ہو جانے کا خطرہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس کا نام سے کالو ہے اور جو بارودی سرنگ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کو لوٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
If we really have no choice and we have to leave this camp, it's going to be very difficult for me to go back.
اگر ہمارے پاس حقیقتاً کوئی متبادل نہیں ہوا اور ہمیں یہ کیمپ چھوڑنا پڑا تو ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم واپسی کا سفر کر سکیں۔ میں اپنے گھر یا سرزمین کا واپس رخ نہیں کر سکتا اس لیے کہ برمی فوجی اب بھی وہاں موجود ہیں۔ میں واپس جانے سے خوف زدہ ہوں۔ بہت سے نسلی اقلیتی علاقوں میں جہاں وقتاً فوقتاً لڑائی جاری رہتی ہے، اسکول کا نظام بدستور متاثر ہو رہا ہے۔ تاہم کارن کے صوبے میں نازک سی جنگ بندی کی بنا پر طالب علموں کے لیے ذہنی دباؤ میں کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ حکومت نے مزید اسکولوں کی تعمیر کا وعدہ کیا ہے، کم از کم آبادی کے کچھ حصے کے لیے۔ ایک استاد میاں تو ٹو کا کہنا ہے کہ توازن اور مساوات کی ضرورت ہے۔
All the ethnic groups live in the same country. I would really like to see everybody have the same
تمام نسلی گروپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں۔ ہم اس بات کے آرزو مند ہیں کہ ہر ایک کو برابر کے حقوق حاصل ہوں اور ان سے ایک جیسا سلوک کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کارن نیشنل یونین میں سابق نائب صدر زپورا شائن کا کہنا ہے کہ شفافیت اور زمین کا مناسب معاوضہ مستقبل میں اعتماد سازی کے لیے کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ اسی دوران جبکہ میانمار میں ترقیاتی امداد بہت تیزی سے آ رہی ہے، اقلیتی نسلی برادری کے لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بے خانمہ لوگوں کی بحفاظت گھروں کو واپسی اور ان کی بحالی کا کام بھی ساتھ ہی دیکھنے میں آئے گا۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں دیتمر کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ایک ایسے وقت میں جب برطانیہ کو دہشت گرد حملوں کی ایک لہر کا سامنا ہے تو دوسری جانب وہاں بسنے والے مسلمانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگرانی خود بھی کریں اور ممکنہ دہشت گردوں کو شناخت کرنے میں مستعدی دکھائیں۔ اس طرح کی کاوشوں میں صف اول پر ایک معروف مسلمان وکیل استغاثہ نذیر افضل کا نام آتا ہے، جنہوں نے قومی سطح پر اس وقت توجہ حاصل کی جب انہوں نے غیرت کے نام پر ہونے والے تشدد، زبردستی کی شادیوں، بچوں کے جنسی استحصال اور برطانیہ کے شمال مغربی علاقے میں، جس میں شہر مانچیسٹر بھی آتا ہے، دہشت گردی کی جانب ورغلائے جانے کے خلاف مشکل مقدمات لڑے۔ افضل پہلے مسلمان تھے جنہیں اعلیٰ وکیل استغاثہ بنایا گیا۔ افضل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ عمومی سطح پر مسلمانوں نے مساجد کو نوجوانوں کے لیے دہشت گردی کی جانب رغبت دلانے سے پاک کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب مساجد میں نہیں بلکہ بھرتی کیے جانے کا کام کہیں باہر ہوتا ہے، شاید عقبی گلیوں میں چھپ کر ایسا ہوتا ہو، کیونکہ اب مسلمان مساجد اور دیگر ایسی جگہوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ مانچیسٹر میں خود کش بم دھماکے کے بعد اس انٹرویو میں برطانوی حکومت اور مسلمانوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں نے اسلامی شدت پسندی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی متحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے، تاہم انہوں نے ان خدمات کا بھی ذکر کیا جن سے معاشرے میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے اس کا سہرا نچلی سطح پر کام کرنے والی تنظیموں کے سر باندھا، جن کی زیادہ تر قیادت مسلمان خواتین کر رہی ہیں اور جنہوں نے شدت پسندوں کو للکارا اور جب بھی کہیں کچھ غلط دیکھا تو حکام کو مطلع کیا۔ اس کے لیے انہوں نے ڈاؤننگ سٹریٹ پر ہونے والی گرفتاری کا ذکر کیا، جس میں ایک مشتبہ جہادی بہت سے خنجروں سے مسلح وزیر اعظم کے گھر سے 200 میٹر دور پکڑا گیا تھا اور جس کی اطلاع مسلمانوں نے خود ہی دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے آپ کو تشدد اور اس سے منسلک نظریات سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ افضل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بروقت مداخلت کے لیے ابھی اور بہت کچھ ہونا باقی ہے کیونکہ یہ اہم بھی ہے اور کارگر بھی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے معاشرے کے سب سے کمزور افراد کو ورغلایا اور انہیں ان کے خاندانوں اور دوستوں سے الگ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب حکام جرائم کی روک تھام کے لیے بروقت مداخلت، تعلیم اور توجہ دوسری جانب مبذول کرانے جیسے حربے استعمال کرتے ہیں تو پھر ایسی تراکیب دہشت گردی سے روک تھام کے لیے کیوں استعمال نہیں کی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ ہر آنے والی برطانوی حکومت یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ مسلمان برادری میں کس سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے متنبع کیا کہ نچلی سطح پر کام کرنے والے گروپ جو کامیابی سے کام کر رہے ہیں انہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جبکہ ان کے پاس فنڈ کی بھی کمی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف لندن میں 50 مختلف ملکوں کے مسلمان قیام پذیر ہیں، اس لیے یہ سمجھنا کہ تمام مسلمان ایک ہی جیسے ہیں غلطی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان سب میں بے پناہ تنوع پایا جاتا ہے اور اسی طرح کے متنوع رد عمل کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنا کہ سب کے لیے ایک ہی طرح کا رد عمل درست ہوگا غلط ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ شدت پسندوں اور ان کے نظریات کا مقابلہ کرنے میں سب سے بڑا چیلنج نسلی اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی مسلمانوں کی نصف سے زیادہ تعداد 25 سال سے کم ہے اور ان کا تعلق کم آمدنی والے طبقے سے ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کے لیڈر کہیں زیادہ عمر کے مرد ہیں جن کا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ افضل نے بتایا کہ اکثر اوقات یہ لیڈر حقیقی مسائل پر توجہ نہیں دیتے، وہ بھرتیوں کے نظام اور عمل کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور یہ بھی ادراک نہیں رکھتے کہ شدت پسند کیسے ناپ تول کر اپنی اپیل نوجوانوں تک پہنچاتے ہیں، جس میں گناہوں سے نجات سے لے کر ہیجان خیزی اور رتبے کا حصول موجود ہے۔ بھرتی ہونے والوں میں بہت سے بقول افضل اپنی مردانگی دکھانے کے خواب میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقابلے کے لیے اس سے کہیں زیادہ مضبوط نظریات کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ کہ ہفتے کے دن کو امریکہ میں شادی کے لیے سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے اور دو تہائی سے زیادہ شادیاں ہفتے کے دن ہی ہوتی ہیں۔ شادیوں سے متعلق ایک ویب سائٹ دی نائٹ میں موجود معلومات کے مطابق 2015 میں 40,000 جوڑوں میں سے جنہوں نے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو شادی کی اطلاع دینے کے لیے یہ ویب سائٹ استعمال کی تھی، 70% نے اپنی شادی کے لیے ہفتے کا دن چنا تھا۔ یہ ویب سائٹ شادی کرنے والے جوڑوں کو شادی کے خوبصورت ای کارڈوں سمیت تحائف اور شادی سے منسلک انتظامات کے بارے میں رہنمائی کی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ شادی کے دن کا انتخاب ایک جوڑے کے لیے اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے، جس کی خوشگوار یادیں عمر بھر کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن اس دن کا انتخاب کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا بظاہر دکھائی دیتا ہے۔ اس فیصلے پر بہت سے دوسرے عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جن میں شادی کے مقام کا انتخاب اور مقررہ تاریخ اور وقت پر اس کی دستیابی، دلہن کے بناؤ سنگار کے ماہر کا انتخاب اور اس کی دستیابی، مہمانوں کے لیے سہولت، خاص طور پر جو دوسرے شہروں سے آ رہے ہوں، ان سب چیزوں کو اپنی پسند کے کسی ایک دن پر ممکن بنانا آسان نہیں ہوتا۔ اتوار کو ہونے والی تقریباً 1/4 شادیاں ایسے موقع پر ہوئیں جب اگلے روز یعنی پیر کو سرکاری چھٹی تھی، لیکن مہمانوں کو وہ اس لیے ناگوار گزرتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے کام سے چھٹی لینی پڑتی ہے۔ شادی کرنے والوں کے سامنے دن کے چناؤ کے ساتھ دوسرا اہم فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریب سال کے کون سے مہینے اور مہینے کے کس ہفتے میں ہو۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ میں 80% شادیاں مئی اور اکتوبر کے دوران ہوتی ہیں۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دوران ملک کے اکثر حصوں میں موسم بہتر اور دن بڑے ہوتے ہیں۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ مئی اور اکتوبر کے دوران دو تہائی شادیاں ہفتے کے روز ہوئی، اور ان میں نصف شادیاں ان مہینوں میں ہوئی جو نسبتاً گرم ہوتے ہیں۔ ملک کے باقی حصوں میں زیادہ تر شادیاں ستمبر اور اکتوبر میں کی جاتی ہیں۔ اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ کے شمالی علاقوں میں 56% شادیاں اگست، ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ اس دوران ان علاقوں میں موسم عموماً خوشگوار ہوتا ہے۔ امریکہ میں مختلف عقائد اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے جوڑوں کی شادیاں بالعموم ان کے اپنے رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن ان میں امریکی انداز اور طور طریقوں کی جھلک نمایاں طور پر محسوس کی جاتی ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے سے امریکہ نے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ اس بات کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکہ کے لیے مفید نہیں ہے اور اس کے بجائے اس سے خصوصی طور پر دوسرے ملکوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ٹیکس دہندگان کو روزگار کی کمی، کم تنخواہوں، بند کارخانوں اور تیزی سے کم ہوتی ہوئی اقتصادی پیداوار کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ صدر کے مطابق اس معاہدے سے نہ صرف یہ کہ امریکی شہریوں کو سخت اقتصادی حد بندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس سے ماحولیاتی مشن کو بھی ناکامی درپیش ہے۔
I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States. Which is what it does.
ایمانداری کے ساتھ میں کسی ایسے معاہدے کی حمایت نہیں کر سکتا جو امریکہ کے لیے نقصان کا باعث ہے، اور اس سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ امریکہ دنیا میں ماحولیاتی تحفظ میں پیش پیش ہے، اور یہ معاہدہ دنیا میں بڑے بڑے آلودگی پھیلانے والوں پر بامانے ذمہ داریاں نہیں ڈالتا۔ مسٹر ٹرمپ نے اس بات پر خاص طور سے زور دیا کہ معاہدے کے تحت چین 13 سال تک گیس کے اخراج میں اضافہ کر سکے گا، جبکہ بھارت نے اپنی شراکت کو اس بات سے پابند بنایا ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں سے غیر ملکی امداد کی شکل میں اربوں ڈالر وہ وصول کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جبکہ امریکہ کے قومی طور پر متعین اقدام سے امریکہ میں صاف ستھرے کوئلے کا استعمال محدود ہو جائے گا، چین کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں کوئلے کے اضافی پلانٹ تعمیر کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مختصراً یہ کہ معاہدے کے تحت کوئلے کے پلانٹ سے متعلق روزگار میں ہی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزگار امریکہ سے باہر منتقل ہو جائے گا اور آسامیاں باہر کے ملکوں کو چلی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر پیرس معاہدے پر پوری طرح سے عمل درآمد کر بھی لیا جائے اور تمام ممالک اس کی مکمل پابندی کریں، پھر بھی یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس سے سن 2100 تک 1 ڈگری کے 2/10 سیلسیس تک ہی عالمی حدت میں کمی ہو سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سن 2030 تک صرف چین میں 14 دنوں کے اندر کاربن کے اخراج کی مقدار اتنی ہوگی جو امریکہ کی جانب سے کمی کے فوائد کو ختم کر دے گی، اور جبکہ ہمیں اس پر اربوں ڈالر خرچ کرنے ہوں گے۔ روزگار میں کمی ہوگی، کارخانے بند ہو جائیں گے، اور ہمارے کاروبار اور ہمارے گھروں کے لیے توانائی کے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ فوری طور پر امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہیں تاکہ پیرس معاہدے میں امریکہ کی شراکت کی شرائط پر دوبارہ مذاکرات کیے جائیں یا پھر ایک نئے سمجھوتے کے لیے کوشش کی جائے، جس سے ماحولیات، ہماری کمپنیوں، ہمارے شہریوں اور ہمارے ملک کا تحفظ ہو سکے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کے تحت امریکہ بدستور کرہ ارض پر سب سے زیادہ صاف اور نہایت ماحول دوست ملک رہے گا، تاہم ہم اپنے کاروبار کو ناکارہ نہیں کر سکتے اور ہم اپنے روزگار سے ہاتھ نہیں دھو سکتے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریگس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ہم ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.